بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو گئے یعنی ایمان والے سے، حضرات صحابہ سے، جب انہوں نے مقام حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. یہ جو لفظ رضی آیا اسی سے اس بیعت کا نام بیعت رضوان لگایا گیا ہے، کیونکہ حضرات صحابہ نے اپنی جان کی بازی لگا دی. جان کی بازی لگانے میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں کیا، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مل گئی. اب یہ درخت جس کا ذکر آیت کے اندر آیا، کہتے ہیں کہ وہ کیکڑ کا درخت تھا جس کے نیچے بیعت لی گئی. اس درخت کے سلسلے میں الگ الگ روایتیں ہیں، ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ درخت کا بعد میں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے بیعت کی گئی تھی، مشتبہ ہو گیا. بعض صحابہ کے آثار میں ہیں کہ دوسرے ہی سال ہم لوگ جب وہاں سے گزرے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ کہاں بیعت ہوئی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ ایسی چیز کے اندر ہماری طرح نہیں تھا کہ کوئی یادگار چھوڑ کر کے جاوے، کہ وہاں پر کچھ اے اور ایم اور ایف لکھ دے دے، یہ بنا دے دے، وہ بنا دے دے، ایسے نشان کر دے دے، ویسے نشان کر دے دے، کوئی ڈورا باندھ دے دے، کوئی لال شکھرا باندھ دے دے، کوئی ناریل چڑھا دے دے، کوئی کنکو لگا دے دے. ایسے تو صحابہ تھے نہیں کہ یہ درخت تو بہت متبرک، اب اس کو رہنے ہی دینے کا، ایسی کوئی بات ان کی یہاں نہیں تھی. دوسرے ہی سال حضرات صحابہ پر وہ درخت مشتبہ ہو گیا. پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے اندازے سے ایک درخت کو متعین کر کے وہاں نماز شروع کر دی، کہ جو بھی ادھر سے گزرتا وہاں صبر رکن دو رکعت نماز پڑھتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ وہاں سے دکان چالو ہو گئی، لوگ رکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامہ جاری فرما کے اس کو کٹوا ڈالا اور اس درخت کو باقی نہیں رکھا. چنانچہ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے اندر یہ بات تھی کہ یہ وہ درخت نہیں ہے جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی. یہ بلا وجہ ایک درخت کو لوگوں نے اپنی طرف سے متعین کر کے وہاں نماز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو لوگوں کو بیجا تعظیم سے بھی بچانا تھا اور لوگوں کو شرک سے بھی بچانا مقصود تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا. لیکن ایک نقطہ یاد رکھنے کا کہ اس کی وجہ سے تمام چیزوں کے برکات ختم ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. قرآن میں صراحتاً موجود ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رشقا قالت یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ھنالک دعا زکریا ربہ. حضرت مریم کے پاس متبرک پھلوں کو دیکھ کر اس متبرک جگہ پر حضرت زکریہ نے خود دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اور وہ دعا قبول ہو گئی. وہ قرآن میں صراحتاً موجود ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقامات میں برکتیں ہوتی ہیں. یہاں پر تو وہ درخت لوگوں نے اپنے طور پر متعین کر دیا تھا اور واقعتاً وہ درخت نہیں تھا اور آئندہ اس درخت کے نیچے شرک کے احتمالات تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کٹوا دیا. جو غیر مقلدین اس باب میں سختی کرے اور حضرت عمر کے عمل سے استدلال کرے، ان کو ایک سیدھی سیدھی بات کہنے کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے اگر تم استدلال کرو تو پھر 20 رکعت کے اندر بھی حضرت عمر کو یاد رکھنا تراویح میں، وہاں اس کو بدعت عمر کہہ کے چھوڑ مت دینا. جہاں کہیں بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو یہ غیر مقلدین لوگ سیدھا حضرت عمر کے اس عمل کو لا کے نقل کرتے ہیں. تو ان کو کہنے کا کہ ایسا نہیں چلے کہ ایک کال ایک مسئلے میں لو, دوسرے مسئلے میں حضرت عمر کو نہ لو, لینا ہو تو ہر جگہ لاؤ اور نہ لانا ہو تو ہر جگہ مت لاؤ. تو اگر ہم تو ہر جگہ لاتے ہیں حضرت عمر کو, کیونکہ حضور کا حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, اس لیے ہم تو ہر موقع پر حضرت عمر کے قول و عمل کو حجت مانیں گے, بیس رکعت میں بھی مانیں گے اور جہاں شرک کی تہمت ہو وہاں بھی مانیں گے. فَإِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, جب ان لوگوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی. یہاں انہوں نے یہ نقل کیا کہ 1300 آدمی تھے یا اس سے زیادہ تھے, 1400 کے قریب یہ صحابہ کرام تھے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواس ابن الخزاعی کو اہل مکہ کے پاس قاصد بنا کر کے بھیجا تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, لڑنے نہیں آئے ہیں. جب ان سے بات نہیں بنی تو پھر حضرت عثمان کو بھیجا گیا تھا. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے دلوں کی کیفیت کو جان لیا, اللہ کو معلوم تھا ان کے دلوں کے اندر کیا بات ہے. جب وہ لوگ بیعت رضوان کر رہے تھے تو ان کے دل کی کیفیت کا اللہ تعالیٰ کو علم تھا. یہ ماں عامہ ہے, ماں عامہ ہونے کی وجہ سے دل کی نیت, دل کا توکل, حدیبیہ کا غم, یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے معلوم تھی. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر معافی قلوبہم میں صلح نامے کے سلسلے میں صحابہ کا غم وہ بھی مراد لے سکتے ہیں, اس لیے کہ صلح نامے کے اندر ایسے شرائط لکھے گئے تھے کہ جن شرائط کی وجہ سے حضرات صحابہ کو بہت غم ہوا, لہذا وہ غم بھی یہاں معافی قلوبہم کے اندر مراد لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ظاہری اندیشے جو اس موقع پر تھے وہ بھی مراد لے سکتے ہیں, باطنی اخلاص, حسن نیت اور توکل وہ بھی آیت کے اندر مراد لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ظاہر میں دب کے صلح کرنی پڑی, اس کی وجہ سے دل دماغ ان کے منتشر ہو گئے, لیکن بعد میں حضوری قلبی, ذکر الہی کی مشغولی اور نفسانی پسند کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر یہ لوگ راضی اور خوش ہو گئے, اس بات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان لیا. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, یہ صحابہ کتنے پکے ہیں, کتنے سچے ہیں. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, تو اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور نزدیک کے زمانے کی ایک فتح کا اللہ نے ان کو بدلہ عطا فرمایا کہ نزدیک کے اندر غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا اور وہاں عظیم شان فتح ہوئی اور بہت بڑی مقدار کے اندر مال غنیمت ملا. دیکھو فتح خیبر کے غنائم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بھی توسیع فرمائی. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑے حکمت والے ہیں. ومغانم کثیرتا یاخذونها, اور بہت ساری غنیمتیں اللہ نے بدلے میں دی یعنی خیبر میں سے. وکان اللہ عزیزا حکیما, وعدکم اللہ مغانم کثیرتا تاخذونها, ابھی تو آئندہ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے بہت ساری غنیمتوں کے وعدے ہیں, گھبراؤ مت. فعجل لکم حادی, یہ غنیمت ابھی نقد ملی, کون سی؟ خیبر کی, اور آئندہ دوسرے غنائم کی اللہ کی طرف سے بشارتیں تم کو دی جا رہی ہے. عجل ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا, حالانکہ ابھی غزوہ خیبر ہوا بھی نہیں تھا, یقینی غنیمت کی طرف اشارہ ہے اس کے اندر. تو ارشاد فرمایا کہ یہ غنیمت فعجل لکم ہادی، بعض حضرات نے ہادی کا مرجع حدیبیہ کو مراد لیا ہے، لیکن خیبر مراد لینا زیادہ بہتر ہے. وقف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ کو تم سے روک لیا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ خیبر میں زیادہ زور نہیں لگانا پڑا، بس تمہارا رعب اللہ نے یہودیوں پر ڈال دیا اور خیبر کی فتح بہت آسانی کے ساتھ ہو گئی. چھوٹی چھوٹی بعض بعض موقع پر مجھیڑے ہوئی، جیسے قلعے کموش کے وقت کے اوپر، باقی عام طور پر خیبر کی فتح بہت آسان رہی اور بہت آسانی سے پورا خیبر فتح ہو گیا. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ کہ الناس سے مراد لیا جائے خیبر کے یہودیوں کو اور قبیلے بنو اسد اور بنو غطفان کو. اب اس صورت میں آیت کا معنی کیا کرنے کا کہ تم لوگ تو گئے حدیبیہ میں یا عمرہ کرنے کے واسطے، یعنی مسلمان، اور ادھر خیبر کے یہود اور قبیلے بنو اسد اور غطفان کے لوگ، جن کی قلبی ہمدردی مشرکین مکہ کے ساتھ تھی، وہ جو دلوں سے مکہ کے مشرکوں کو چاہتے تھے، ان لوگوں نے یہ ناپاک ارادہ کیا کہ مسلمان مکہ گئے، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ لڑنے گئے عمرے کے نام پر، تو چلو اپنے ان کے گھر پہ حملہ کر ڈالے. اس لیے کہ مدینہ میں ان کی عورتیں اکیلی ہیں، ان کے بچے اکیلے ہیں، ان کے گھر خالی پڑے ہوئے، چلو اپنے حملہ کر کے لوٹ لے گئے اور ویران کر دے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے حوصلے نکال ڈالے اور وہ لوگ حملہ نہیں کر سکے مدینہ پاک کے اوپر. تیسرا مطلب آیت کا، الناس سے مراد لیا جائے بنو اسد اور بنو غطفان کو. کیا مطلب؟ کہ جب مسلمان گئے خیبر کی فتح کرنے کے واسطے، تو یہودیوں کے جو حلیف قبیلے تھے، ان حلیف قبیلوں نے یہ سوچا کہ یہ خیبر پر حملہ کرے، اب مدینہ خالی پڑا ہوا ہے، چلو اپنے ہم مدینہ والوں کے اوپر حملہ کر دے، یہاں کمزور مرد ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے مکان خالی ہیں، ان کو ہم لوٹ لے گئے، تاکہ جب ان کو پتا چلے گا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو یہ لوگ خیبر کی فتح کو چھوڑ کر کے اپنے گھر کو بچانے لوٹ آئیں گے اور خیبر سلامت رہ جائے گا. یہ نکلے خیبر کی طرف، چلو اپنے ان کے گھروں پر حملہ کر دے گے، تاکہ جب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے گھروں پر حملہ ہو گیا تو یہ لوگ خیبر کی فتح کا کام نہیں کریں گے بلکہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے آ جائیں گے اور ان کے گھر سلامت رہے، خیبر والے سلامت رہ جائیں گے. یہ تینوں مطلب آیت کریمہ کے ہو سکتے ہیں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے بنی غطفان کے لوگ چلے بھی ناپاک ارادے سے مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت سے، لیکن آسمان سے ایک گہری آواز ان کو سنائی دی، اپنے گھروں کی خبر لو، وہاں تو حملہ ہو گیا ہے. بس ایک گہری آواز سنتے ہی قبیلے بنو غطفان کے لوگوں کے دلوں میں ایک رعب اور ہیبت بیٹھ گئی اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے بجائے واپس بھاگے اپنے گھروں کی طرف اور اپنے علاقے کو سنبھالنے میں مشغول ہو گئے. وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ اللہ کی مدد کا آنا ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہو جائے کہ اللہ نے ان کی کیسی حیرت انگیز طریقے سے مدد فرمائی. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور اللہ تم کو سیدھے راستے پر چلاوے. سیدھا راستہ کون سا؟ توکل کا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، سنو ابھی اور ایک فتح اور غنیمت باقی ہے جو ابھی تمہارے بس میں نہیں آئی. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے اس کے اوپر قابو کر لیا ہے. کہتے ہیں کہ اس سے مراد فارس اور روم کی جنگیں، کہ ابھی تو بڑی بڑی فتوحات تمہیں کرنی ہے، دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو تمہیں اپنے قدم کے اندر لانا ہے اور وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرانا ہے اور غنائم تمہیں حاصل کرنا ہے. اللہ کے قابو میں ہے، ابھی تمہارے بس میں نہیں آئی، عنقریب وہ تمہارے بس کے اندر وہ لوگ بھی آ جائیں گے. بعض حضرات نے اس سے مراد لیا فارس اور روم، جیسے خود علامہ محلی نے یہاں پر یہ لیا. نمبر دو، ہاں اس فارس اور روم پر ایک نقطہ مفسرین نے ذکر کیا کہ اسلام آنے سے پہلے عربوں نے فارس اور روم پر حملہ کرنے کی ہمت اور جرأت تک نہیں تھی. وہ کبھی تصور تک نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کبھی اہل فارس اور اہل روم پر حملے کریں گے. وہ تو اپنے آپ کو ان کا جو ہے ماتحت سمجھتے تھے. وہ ہمارے بڑے, ہم ان کے ماتحت. کبھی ان کے وہم میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ اہل فارس اور روم پر حملہ کرے. یہ اسلام کی برکت تھی کہ اللہ نے ان عربوں کو ہمت عطا فرمائی اور انہوں نے دور خلافت راشدہ میں رومی اور فارسیوں پر حملے کیے اور اس کو فتح کر لیا. تو وأخرى لم تقدروا عليها, نمبر دو, بعض حضرات نے اس کو غزوہ حنین مراد لیا ہے. نمبر تین, اس کو فتح مکہ, بعض حضرات نے جو ہے اسے مکہ کی فتح وغیرہ مراد لی ہے. اور دیکھو نمبر چار, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں جیسے آپ کو کل بتایا گیا تھا کہ مشرکین نے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور جماعتیں بھیجی صحابہ کو چھیڑنے کے واسطے کہ یہ مشتعل ہو جائے, لڑنے مرنے پر اتر آوے اور الزام لڑائی شروع کرنے کا مسلمان پر آ جاوے. تو ایک مرتبہ 80 آدمی کی جماعت گھس بھی گئی اور صحابہ نے ان کو پکڑ بھی لیا, حضور نے معاف کر کے ان کو چھوڑ بھی دیا. یہ بھی بعض حضرات نے مراد لیا ہے. قد احاط اللہ بها, اللہ نے اس کو جو ہے قابو میں کر کے تمہارے حوالے کر دیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ تو تمام چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار, یہ تو بہت اچھا ہوا کہ حدیبیہ کے اندر جنگ نہیں ہوئی, ورنہ اگر حدیبیہ میں تم لوگ لڑتے نا کافروں سے تو یہ کافر لوگ سب پیٹ پھرا کر کے بھاگتے نظر آتے, ایک بھی وہاں تمہارے مقابلے میں کھڑا نہیں رہتا. 80 کا ٹولہ آیا, 50 کا ٹولہ آیا, خالد بن ولید کے ساتھ 200 کی فوج آئی, یہ چھوٹے چھوٹے دستے آئے, تم جو ان سے لڑتے نا تو یہ سب ابھی بچھڑی بھاگتے. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو لڑنے اس موقع پر لڑائی کا موقع نہیں آیا. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا, پھر وہ اپنے لیے کوئی حفاظت کرنے والا اور مدد کرنے والا نہ پاتے. سنت اللہ التي قد خلت من قبل, یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے گزرے ہوئے لوگوں کے اندر, یعنی اللہ کے نبیوں کو اور ایمان والوں کو غلبہ دینا, یہ اللہ تعالیٰ کا قدیم زمانے سے دستور ہے. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا, اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس دستور کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے. وهو الذي كف ايديهم عنكم, اسی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے ہاتھ کو تم سے روک دیا. وايديكم عنهم, اور تم مسلمانوں کے ہاتھ کو ان سے روک دیا, یعنی حدیبیہ میں لڑائی کا موقع پیش نہیں آیا. ببطن مکہ, مکہ مکرمہ کے بطن میں, کیونکہ حدیبیہ مکہ سے بالکل متصل ہے, حدود حرم میں ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. من بعد ان اظفركم عليهم, بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے اوپر کامیاب کر دیا تھا, ان کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تمہارے ہاتھ کے نیچے تھی. وکان اللہ بما يعملون بصيرا, اور جو کام وہ لوگ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے تھے. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله, یہ وہ کافر ہے جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا, حرم میں آنے نہیں دیا, اور وہ ہدی کے جانور جو صحابہ ساتھ لے کر کے گئے تھے ان کو بھی آنے نہیں دیا, اور ان کو بھی ان کی ذبح کی جگہ تک نہیں پہنچنے دیا. کیونکہ ہدی کے جانور ذبح کہاں ہوتے ہیں, مینا کے اندر, حرم کی حد کے اندر, وہاں نہیں آنے دیا اور روک دیا, اور سب صحابہ نے وہاں خود بھی ہمیں جانور کو ذبح کر ڈالا. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. دیکھو حدیبیہ کے موقع کے اوپر جنگ نہ کرنے کی ایک اور حکمت بتلائی جا رہی ہے کہ اس موقع پر جنگ کیوں نہیں ہوئی. مکہ مکرمہ میں بہت سارے لوگ ایمان لا چکے تھے, مرد بھی عورت بھی, اور وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے. بعض کا ایمان کھلا ہوا تھا, بعض کا ایمان چھپا ہوا تھا. اب جو مسلمان وہاں حملہ کر دیتے تو ایسے بیچارے مسلمان, چھپے ہوئے مسلمان, کمزور ضعیف عورتیں بوڑھے جو ہجرت نہیں کر پائے تھے, وہ بھی سب تمہاری تلوار کی زد میں آ جاتے. اور بعد میں جب تم کو پتا چلتا کہ اوہو ہمارے ہاتھ سے ہمارے مسلمان بھائی مارے گئے تو تم کو کتنا دکھ ہوتا, کتنی تکلیف ہوتی. اور وہ مسلمانوں کو بھی ایسا ہوتا ہے, دیکھو نہیں ہمارے مسلمانوں نے ہماری رعایت نہیں کی اور ہم کو مار ڈالا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی تم کو روک دیا جنگ سے. اور اگر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نہ ہوتی کہاں مکہ میں کافروں کے ساتھ رہتے جھوٹے, لم تعلموہم تم کو ان کے ایمان کا پتا نہیں, وہ بےچارے چھپ کے مومن ہیں ورنہ کافر لوگ ستاوے, انتقوہم تو تم ان کو رون ڈالتے یعنی قتل کر ڈالتے, تو تم کو اس کی وجہ سے گناہ ہوتا. یا گناہ کا معنی نہیں کرنے کا, ناپسندی کا معنی کرنے کا, یعنی تم کو ناگوار چیز پیش آتی. اسی لیے کہ یہ قتل خطا ہوتا ہے, قتل عمد نہ ہوتا اور اس میں گناہ نہیں ہوا کرتا. ہاں اس کے اندر دیت دینے لازم ہوتی ہے, باقی جو ہے گناہ اس کے اندر تم کو نہ ہوتا کیونکہ تمہیں ان کے ایمان کا پتہ نہیں ہوا, تم نے مار ڈالا اس لیے گناہ نہیں. تو گناہ تو نہ ہوتا لیکن طبیعت کو ناگوار تو گزرتا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھ سے مارے گئے اور جو ہے تمہاری طبیعت کو یہ بات اچھی نہ لگتی. فتصيبكم اے مسلمانوں تم کو منہم ان مسلمانوں کی طرف سے جو مکہ میں تھے معرت ناگواری پیش آتی بغیر علم, تم کو خبر نہیں ہوتی اور تم کو مسلمانوں کو بہت افسوس ہوتا. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء. دوسری حکمت غزوے کے نہ ہونے کی حدیبیہ کے موقع پر, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے اس کو داخل کرے. کون مراد ہے اس سے؟ نمبر ایک, رحمت سے مراد آیت میں لمبے زمانے تک دنیاوی عافیت مراد ہے. چیز چلے حدیبیہ کے نتیجے میں ایک لمبے عرصے تک دنیاوی اعتبار سے امن ہو گیا, عافیت ہو گئی, آمد و رفت ہو گئی, ایک یہ مراد. نمبر دو, کمزوروں کی حفاظت, مکہ میں جو کمزور تھے ان کی حفاظت ہو گئی. نمبر تین, تمہاری صبر کی برکت سے رحمت الہی جوش میں آئی اور بہت ساروں کو اسی عرصے کے اندر ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی. دیکھو صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے لوگ ایمان لائے اور ایمان میں داخل ہوئے, خود حضرت خالد اسی دور کے اندر ایمان لائے. سیدی رحمت الہیہ کے جوش میں آنے کی برکت ہو گئی کہ مسلمانوں نے صبر کیا, دب کے صلح کی, اس کی برکت سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور بہت ساروں کو ایمان نصیب ہو گیا. نمبر چار, بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت ابو جمعہ ابن جنید ابن سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تین مرد اور سات عورتیں مراد ہیں. کہ حضرت ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب معاملہ, جب یہ حدیبیہ والا واقعہ پیش آیا تو آدھے دن تو وہ کفار کی طرف سے تھے, اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی, دوپہر کے بعد مومن بن کر کے آ گئے. یہ سب کراماتیں کیسے ہوئی؟ اگر جنگ ہوتی تو نہیں ہوتی, یہ سب اللہ کی رحمت کی برکت ہو گئی. لو تزیلوا, اگر وہ مسلمان الگ الگ ہوتے کافروں کے ساتھ مل جل کے نہ رہتے تو لعذبنا الذین کفروا منہم, تو ہم ان میں سے یعنی مکہ والوں میں سے کافروں کو ضرور عذاب دیتے, یعنی تم کو کہتے کہ حملہ کرو ہم مدد کریں گے اور کافروں کو ہلاک کر دیا جاتا. عذاب علیما, دردناک سزا ہم ان کو دیتے. اسی لیے دیکھو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں مسلمانوں کی اور غیروں کی آبادیاں مشترک ہوتی ہے ایسے علاقوں کے واسطے دعا میں ایسی دعا نہیں مانگنے کی جو مناسب نہ ہو. جیسے بعض لوگ ہمارے یہاں قنوت نازلہ میں یہ دعا مانگتے ہیں, اللہم دمیر دیارہم, کہ اللہ ان کی بچیوں کو آپ برباد کر دیجئے. تو یہاں تو ساری بچیوں میں مخلوط لوگ رہتے ہیں, ملے جلے لوگ رہتے ہیں, یہاں یہ دعا نہیں کر سکتے. اللہم دمیر دیارہم, یہ تو ایسی جگہوں کے لیے دعا کر سکتے جہاں جو ہے ان لوگوں کی مستقلاً آبادیاں ہوں جن ممالک میں, ہمارے یہاں یہ دعا نہیں کر سکتے. ہمارے پڑھنے کے زمانے کے اندر جب ایسے حالات ہوتے تھے تو ہماری بھی فجر کی باری ہوتی تھی, میں نے اس دن قنوت نازلہ میں یہ پڑھی, اللہم دمیر دیارہم, تو نماز کے بعد مفتی صاحب نے بلا کے مجھے تنبیہ کی کہ ہندوستان میں کہاں یہ دعا کر رہے ہیں, یہاں یہ دعا کی گنجائش نہیں ہے. اللہم دمیر دیارہم, اس لیے کہ یہاں تو مخلوط آبادیاں ہیں, جیسے کہ یہاں یہ رعایت کی گئی لو تزیل کہ اگر وہ الگ تھلگ ہوتے تو لعذبنا الذین کفروا منہم ہم ان میں سے کافروں کو ضرور سزا دیتے عذاب علیما دردناک سزا دیتے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ جبکہ کافروں کے دلوں کے اندر جاہلیت والی حمیت بڑک اٹھی کیا جاہلیت والی حمیت بڑک اٹھی نمبر ایک انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مانا جو صلح حدیبیہ کی تحریر میں حضرت علی نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کہنا ہم کو تو جاہلیت والا لفظ چاہیے بسمک اللہم یہ نہیں بسم اللہ ہم کو نہیں چاہیے نمبر دو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کا لفظ ماننے سے منع کر دیا اور حضور کے لیے لکھوایا محمد ابن عبداللہ لکھو نمبر تین مشرکین یہ کہنے لگے کہ ان مسلمانوں نے بدر کے موقع پر ہمارے بیٹوں کو باپوں کو بھائیوں کو مار ڈالا تھا اور اب ہم ان کو مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آنے کی اجازت دے دیں تو پھر کیا ہوگا کہ عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ یہ ہم پر غالب آ گئے اور ہم کو ذلیل کر کے ہمارے شہر میں گھس گئے اسی لیے ہم ان کو نہیں آنے دیں گے یہ سب جاہلیت والی باتیں ہیں جاہلوں جیسی باتیں تو جاہلوں والی بات نہیں کرنے کی سمجھداری کی بات کرنے کی فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر دل میں سکون نازل فرمایا وعلی المؤمنین ایمان والوں کے اوپر بھی سکون نازل فرمایا وألزمهم کلمۃ التقوی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تقوی والی بات کو لازم اور چسپاں کر دیا یہ کلمۃ التقوی سے کلمۃ التقوی سے کیا مراد نمبر ایک پہلا قول یہ ہے کہ اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ مراد ہے اس لیے کہ تمام تقوی کی اصل توحید ہے اور توحید ہے کلمہ طیبہ میں اس لیے اس سے مراد ہے کلمہ طیبہ نمبر دو بعض حضرات نے یہ مراد لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پورا کلمۃ التقوی مراد ہے اور بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے شرک سے بچنا شرکیہ چیز سے بچنا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ تقوی توحید اور تقوی اور شرک سے حفاظت اللہ نے ان کے ساتھ قسطاں اور لازم کر دی وقانو احق کا بحا اور یہ حضرات صحابہ اسی کے زیادہ لائق تھے واہلہا اور وہ اس کے صحیح معنی میں اہل تھے وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جو ہے اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں دیکھیے یہ صحابہ کی بہت بڑی صفت ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہ آپ مشکات میں امام رحیم کے حوالے سے حضرات صحابہ کے صفات پڑھو گے تو اس کے اندر یہ سب باتیں آئے گی یعنی حضرات صحابہ کا موحد ہونا حضرات صحابہ کا تقوی کے صفات کے اوپر ہونا گویا کہ اللہ کے علم ازلی میں یہ بات طے تھی کہ یہی لوگ اس کے زیادہ اہل اور لائق لوگ ہیں گویا کہ اللہ نے ان کی خمیر کو ایسا بنایا تھا ان کی طبیعت ان کی فطرت ان کا مزاج ان کی فرق اللہ نے ایسی بنائی تھی جو توحید تقوی کے مناسب اور موافق تھی اور یہی سب سے زیادہ احق اور اس کے اہل تھے اتنے بڑے اوصاف حضرات صحابہ کے قرآن میں آ جائے پھر صحابہ کو نعوذ باللہ کوئی آدمی کافر کہے تو پھر ان رابضیوں اور شیعوں کے کفر پر کیا شک باقی رہتا ہے وَقَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا کہ یہی صحابہ اس توحید کے کلمے کے اور تقویٰ کے زیادہ حقدار تھے اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا گویا کہ تمام کائنات کے اندر سب سے افضل ترین انسانوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ تمام چیز کو اچھی طریقے سے جانتے اس میں سے یہ بھی معلوم تھا کہ توحید اور تقویٰ کے مناسب کون لوگ ہیں